أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ایک سو آیات تک تو توحید کا مسئلہ تھا اور اس میں مومنین کے اوصاف تھے اور کافرین کی مذمت تھی آیتین میں. ایک رکوع میں دس نشانیاں اور دو مثالیں تھی منافقین کے لیے اور سورت کے دعوے کا تذکرہ تھا جو فاتحہ میں بیان ہوا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ بقرہ کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اس کے ساتھ ہے کہ عباد العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ یا التوحید الخالص للہ جل وعلا اور اس پر آفاقی ادلہ کا قیام بھی ہوا. قرآن کے سلسلے میں کہا گیا تھا لا ریب فیہ تو ریب اگر متکلم کا ہو تو اعلان ہوا ہے من رب العالمین اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے. اگر ریب مخاطب کے ہاں ہے تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا یا سے تحدید کی گئی ان کی بے بسی اور عجز ظاہر کیا گیا. تو قرآن کریم کے خلاف کرنے والوں کو سخت وعید اور تحدید کی گئی اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے والوں اور اس کی صداقت ماننے والوں کے لیے نعمتیں اور جنتیں اور ان کا تذکرہ ہوا اور نعام ظاہرہ اور باطن بیان ہوئے. پھر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ تمہارے باپ آدم کو ہم نے پیدا کیا اور زمین کا خلیفہ بنایا, ملائک سے ان کا سجدہ کرایا اور ان کو سب ضروریات انسانیہ کا علم دے دیا گیا اور ان کی بے ادبی کرنے والے کو ہمیشہ کے لیے ملعون کر دیا گیا اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بی بی حوا کو داخل جنت کر دیا. اب دو قسم کے لوگ ہیں, ماننے والے ان کے لیے جنتیں ہیں, نہ ماننے والے ان کے لیے جہنم ہے. جب یہ بات مکمل ہو گئی تو روئے سخن روئے زمین کے اس مقتدر قوم کی طرف کر دی گئی جو انبیاء کے اولاد رہے تھے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اور پہلے نعم مجملہ کا بیان تھا, وہ چار چیزوں پر بھی مشتمل تھا. ایک اشتراب الدین کا مرض پیدا ہو گیا تھا, دوسرا تلبیس الحق کے بالباطل میں مبتلا تھے, تیسرا ان کی خراب عادت تھی کتمان الحق وقت پر حق نہ بیان کرنا, اور چوتھی بیماری ان کی تھی ترک العمل نیک عمل نہ کرنا. اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس پر پوری تفصیل کر دی گئی اور حکایات پیش کی گئی. اور دوسری مرتبہ ان کو خطاب کیا گیا نعم مفصلہ کے ساتھ, اور ان نعم مفصلہ کے ساتھ ان کی بعض بے راہ روی, بعض ناشکریاں اور بعض رائے راست سے بھٹک جانا اور انبیاء و مرسلین کی بے ادبی و توہین کرنا اور اس پر ان کی سزا پانا. فانزلنا علیہم رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. اس کے باوجود ان کے مختلف حال میں بوجہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مشکلات حل کی گئی, بارہ چشمے جاری کر دیے گئے, ہر ایک کو اپنے گھاٹ کا پتہ چلا, کھانے پینے کے لیے من و سلوان نازل ہوا, دھوپ سے بچانے کے لیے اوپر سائبان منڈلایا گیا اور انہیں ہر طریقے سے تشکر اور کفران نعمت سے منع کر دیا گیا, لیکن وہ برقرار نہیں رہتے تھے. تو پھر ان پر قسم قسم کے وبال آئے, یہاں تک کہ بندر بنا دیے گئے, اور جنہوں نے گوسالہ پرستی کی ان کو سزا دے دی گئی کہ راضی خوشی سے گوسالہ پرستی نہ کرنے والوں کے ہاتھوں مر جائے تو شہداء ہوں گے, اور اگر ویسے مارے گئے سزان تو مرتد ہوں گے. والمسلۃ تفصیلیت فی محلہا کما ذکرہا شیخ المشائخ استاد الاساتذہ محقق اثر مولانا شبیر احمد العثمانی فی جواب محمد علی لاہوری المرزائی فی کتابہ الشہاب. اس کے بعد مختلف احوال بنی اسرائیل کے ذکر کیے گئے, اور اخیر میں نعم مدللہ کا تذکرہ شروع ہوا کہ آخر بنی اسرائیل جو تھے وہ خدا کی نعمتوں کے مستحق ہوئے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش و امتحان کا تذکرہ ہوا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کا بیٹا یعقوب اور یعقوب کے 12 بیٹے ان سے بنی اسرائیل چلے تھے, ان کو اپنے آبا و اجداد کی حقیقت تاریخ بتا دی گئی کہ تم آئینے میں دیکھو کہ تم تھے کیا اور بن کیا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام پر الاطلاع و صبر کا جو تذکرہ تھا اجمالاً اور آگے جا کے قرآن میں مفصل ہو رہا ہے. اس دوران 100 آیات توحید پر مشتمل مکمل ہو گئے, 101 سے رسالت کا بیان ہے, لیکن معرض شبہات. مثلاً ایک شبہ یہ کیا گیا کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں, فرمایا نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہم, اپنی کتابوں کو پس پشت ڈالا ہے. کانہم لا یعلمون, یہ بیماری کیوں آ گئی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین ولا ملک سلیمان, بجائے سلیمان سے تعلیم دین سیکھنے کے سحر و جادو ان کی طرف منسوب کر کے اس کا ارتکاب کرنے لگے, اور پھر یہ اشکال تھا کہ یہ پیغمبر برحق کیسے ہے, یہ اپنی مجلس میں جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں. داؤد و سلیمان تو جادوگر تھے. جواب وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, اور سحر میں تفصیل کر دی گئی اور اس کے وعید اور سزائے سنا دی گئی. ایک اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہے, کبھی ایک لفظ کبھی دوسرا لفظ. جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں, تابعدار ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا, مبہم الفاظ نہ کہا کرو, واضح المعنی لفظ بولا کرو. ایک اشکال یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہے, کعبہ جو معدن ہے انبیاء کا اور قبلۃ العالم ہے اس سے دور کر دیے. جواب ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, ظالموں کے ظلم کی سزا ہے, ان قریب اللہ ان کو پکڑے گا اور پیغمبر کو خاص طریقے سے اعزاز و فخر سے کعبہ داخل کرے گا, جس سے 1908 میں اس کا مظاہرہ ہوا. ایک اشکال یہ تھا کہ تقریباً تینوں فرقے, یہود عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں اور مسیحی عیسیٰ کو, اور مشرکین ملائک کو بنات اللہ. جواب غلط بات ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, یہ بے بنیاد بات فضول بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ کا دامن الوہیت پاک صاف ہے. بل له ما فی السماوات والارض, اولاد کا کام کیا ہے, کام کرنے کا, اس کے آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی. اولاد کیا کرتی ہے, ماں باپ کی تابعداری کرتی ہے. وہ کل لو کرنی, تو ایک ہی آیت میں اعتراض اور تینوں کلس کے ساتھ جواب. قدرت الہی کا بیان ہوا, بدیع السماوات والارض. پیغمبر کو قسم قسم کے شبہات و سوالات میں غمگین کیا جا رہا تھا, تسلی دے دی, ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسالون اصحاب الجحیم, اور یہ کون ہے آپ سے راضی ہونے والے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ارشاد ہوا کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں, آسمانی کتابوں کے علم اور اس کے تشکر ماننے والے مان رہے. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. چنانچہ نعم مدللہ کا بیان شروع ہوا اور اس زمن میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ آزمائشوں کا تذکرہ ہوا اور ان کو اللہ نے رہتی دنیا کا امام الانبیاء اور امام الائمہ بنا لیا. انی جاعلک للناس اماما, اور ان کے لیے کعبہ امامت کا مقام قرار دے دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا بھی تفصیل تذکرہ ہوا. اور نعم مدللہ ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کعبہ, تاریخ کعبہ, تاسیس کعبہ, تعمیر کعبہ, تکمیل کعبہ, دعائے کعبہ, امام کعبہ کی تشریف ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر یہ کہتے تھے کہ یہ تو ابراہیم کے خلاف ہے. جواب, ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ جد, بالکل بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا راہ و رسم چھوڑنے کا ہے ہی نہیں, وہ تو دونوں جہانوں کے مقتدا ہے اور پیغمبر عین ان کا مظہر ہے. بلکہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ آپ نے کہا, نہ دعوت و ابی ابراہیم و بشارت و اخی عیسیٰ و رویا و ملتی رات فی المنام انہو خرج من نور و اضاءت لہا منہا قصور الشام, رواہ ابن کثیر سندن و متنن فی تفسیری. اس کے بعد بنی اسرائیل کو بعض تاکیدات کی گئی ہے کہ تم لوگ کبھی یعقوب علیہ السلام پہ تہمت لگاتے ہو. یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہو, انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے, ان اللہ ہستفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں یاد ہے یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت بیٹوں کو کہا, ماذا تعبدون من بعدی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن لہ مسلمون. یہ جماعت تھی اہل حق کی, اور ان کے ظاہر اور مظہر مینار رشد و دایت اور خاتم و مختم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. اب یہ کہنا کہ یہودیہ نصرانی ہو جاؤ غلط بات ہے, بلکہ بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المسلمین وما کان من المشرکین. اور ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر تفصیل اور اس کی علامات صادقہ اور ان کے مانعین اور منکرین کی تقبیح اور تشنیع, اور آخری صورت میں پھر وہی بات لوٹا دی گئی کہ یہ پیغمبر اپنے آبا و اجداد نبوت اور رسالت پر صحیح طرح گامزن ہے. ایک اشکال انہوں نے کیا تھا کہ یہ پیغمبر کبھی ایک طرف نماز پڑھتے ہیں کبھی دوسری طرف, مکہ میں کعبے کی طرف, مدینہ آ کر کے 16 ماہ 10 دن بیت المقدس کی طرف. یہ کیسے ہوا؟ تو ایک جواب پہلے دے دیا, اس کو کہتے ہیں جواب مجمل. وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه اللہ. میں تو اللہ کے حکم کا منقاد ہوں, کہا یہاں پڑھو, میں نے یہاں کیا, کہا یہاں پڑھو, میں نے یہاں پڑھنا شروع کیا. اور تفصیلی جواب یہاں سے, سیقول الصفاء من الناس, کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی وحی کے پابند ہوتے. اللہ تعالیٰ کی تفصیلی وحی آئی ہے کہ اب القدس ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور آپ اپنے پسندیدہ قبلہ کعبہ کو اختیار فرما لے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اور اس میں انفرادی نماز بھی قبلہ کعبے کی طرف ہوگی, اجتماعی بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی, مرض میں بھی, صحت میں بھی. اس لیے یہ مسئلہ اہم مہم تھا, اس کو کئی وجوہ سے بیان فرما دیا. اس کے بعد یہ کہ انبیاء و مرسلین خدا کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں, اور یہ پیغمبر بھی جیسے مبعوث برحق ہے اس طرح ان سے دونوں قبلوں کی عبادت بھی کرائی گئی. کما ارسلنا فیکم, کما کی وجہ تشبیہ ہم نے تقریر میں ذکر کر لی. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس کے بعد یہ کہ خدا تعالیٰ کو راضی رکھو, اسے مدد مانگو. خدا کو راضی رکھنا, مدد مانگنا ضروری ہے. کبھی دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو بدر کا واقعہ پیش آیا, اس میں صحابہ کرام شہید بھی ہو گئے. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں ان کو عام مردے مت سمجھو, وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. زندگی جاوید یافت ہر کے نیک و نام عزیز, اور قز اکبش ذکر خیر زند کو ند نام را, اور ہرگز نمیرد آن کے دل زند شد بعشق, سب تست بر جرید عالم دوام ماں, نہیں برسو پہ کچھ میات نہیں برسو پہ کچھ مدار حیات, موت پر زندگی تمام نہیں. تو یہ روحانی حیات ہے, قبری ہے, برزخی ہے. بعض بزرگوں نے احتراماً اس کو دنیاوی بھی کہا ہے, وفیہ ما فیہ. وہاں کے کلثر شیخ و مرشد نے عاجز کے کہنے پر دفع شعبہ لکھا تھا, کاش کہ اس کی کوئی کاپی مل جائے. فرمایا ہر زمانے میں ایسی مشکلات پیش آتی ہے, یا آزمائشیں گزارنی پڑے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صفا اور مروہ, یہ بھی ایک اشکال تھا کہ صفا اور مروہ کے پاس تو بنو قدید کے بت رکھے ہوئے تھے, یہاں کیوں چکر لگاتے؟ جواب, یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. صفا و مروہ کے پاس بنو قدید کے بت, بنو مشلل کے بت, تمہارے جیسے بےہودہ اور تمہارے جیسے مقصد نبوت سے محروموں کا وتیرہ رہا ہے. ورنہ صفا و مروہ قدرت الہی کی قدرت جاننے کی نشانی ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. آیت کریمہ میں ارشاد ہے کہ بزرگان دین کے دامن پر اہل باطل جو دھبے لگاتے ہیں ان سے متاثر ہو کر عقیدت کمزور نہ کیا جائے, اور یہی اہل حق کا فریضہ ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وہ دعوی سورت جو یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ ذکر ہوا تھا, یہاں وہ الہکم الہ واحد کے ساتھ ذکر ہوا, اور پھر ادلہ قدرت و وحدت بیان ہو گئی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ مضمون جو رسالت کا تھا اور بما رد شبہات تھا, یہ پورا ہو رہا ہے. اور بتاتے ہیں کہ ایمان و اسلام کی برکت سے محبت دین اور محبت الہی مستحکم ہوتی ہے. یحب والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور یہاں سے حلال و حرام کی کچھ تفصیل بھی آ گئی ہے. بھئی دنیا کی زندگی میں احتیاط کرنی پڑے گی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. چنانچہ علماء دین کہتے ہیں کہ حلال حلال جاننا اور حرام حرام جاننا مومن کے ایمان ہی کا تقاضا ہے. آپ نے بخاری و مسلم کے حدیث میں کہا ہے, نعمان بن بشیر کی روایت ہے, ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس. جو اپنے ایمان اور عزت کو بچائے وہ شک شبے کی چیزوں سے بھی بچے. ایسی کوئی چیز جو شک شبے والی ہے اس کا استعمال نہ کرنا بہتر ہے. جیسے سٹرو بیری, جس کو عربی میں زقوم, فارسی میں زقوم, اردو میں زقوم, پنجابی میں زقوم, پشتو میں زقوم, والزقوم طعام الاسیم، گندے لوگوں کا خوراک ہے. اور لوگ اور جوابات دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو صاف ستھرا حلال کھاؤ. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت. وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جس پر آواز لگایا گیا خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کا. میتا، میتا کہتے ہیں مردار کو. اس کی دو قسمیں، ایک حقیقی جیسے گیدڑ، کتا، بلا، شیر، چیتا، اس کو آپ ذبح بھی کرے تب بھی مردار ہے وہ. اس کو کہتے ہیں میتا حقیقی، اور ایک ہے میتا حکمی، مرغی ہے مگر حلال نہ ہوئی، بکرا ہے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر قصدن نہیں پڑا گیا، یا اور کوئی جانور ہے اس کو جھٹکا لگا یا گٹکا لگا اور ذبح سے رہ گیا، تو وہ بھی مردار ہے. خواہ گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، تو میتا حقیقی ہو یا حکمی ہو وہ حرام ہے. ودما دوسرے مقام پر ہے، ودم مسفوحا، دم سے مراد سیلان کرنے والا، بہنے والا. جب جانور حلال ہوتا ہے تو اس کے گلے میں چار رگے ہیں، ان کا نام ہے اوداج اربا، ہدایۃ رابع، کتاب الذبائح. فقہا کہتے ہیں اگر دو یا زیادہ رگے کٹ گئی تو جانور حلال ہے. مفتابی قول کے مطابق اگر ایک بھی کٹ گیا لیکن خون پورا نکلا ہے تب بھی حلال ہے، اور جب کٹ نہ گئے یہ اوداج اربا اور وہ مردار خون جسم میں سرایت کر گیا تو حلال جانور مردار ہو گیا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، چونکہ عام طور پر خنزیر گوشت کے لیے کھایا جاتا ہے، ورنہ فقہا اور مفسرین متفق ہے کہ شحمہ ولحمہ، خنزیر بتمام اجزائہی، بتمام بدنہی و جسمہی حرام قطعی ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس کو نامزد کیا گیا اللہ کے نام کے سوا، یہ فلاں بابا کا بکرا ہے، یہ فلاں دربار کی نیاز ہے. درست بات یہ ہے کہ یہ چیزیں حلال نہیں ہیں، خدا کے نام پر ہی موسوم ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ یہ سنت ابراہیمی اور فلاں فلاں، یہ مغالطات ہے، ادلہ شرعیہ نہیں ہے. دیوبند اور بریلی تو بعد میں آیا ہے، حضرت شیخ الہند نے ساری تفصیل فرمائی ہے، لیکن حضرت شیخ الہند سے ٹھیک 100 سال پہلے، کیونکہ شیخ الہند کا انتقال ہوا ہے 1239 میں، اور شاہ عبد العزیز کا انتقال ہوا ہے 1139 میں، ٹھیک 100 سال فاصلہ ہے. اور شاہ عبد العزیز نے فتح العزیز میں اس جگہ لکھا ہے کہ بزرگوں کے نام کے جو بکرے ہیں، زیارات کے مینڈے ہیں، اور بزرگوں کے تقرب و تقدس کے حصول کے جو نظر و نیاز ہے، یہ حرام اور خنزیر کی طرح ناجائز ہے. عام طور پر مزارات والے اس میں ذرا سستی کرتے ہیں، اور شیخ احمد ملا جیون تفسیرات احمدیہ جیسے کمزور لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں، تو اس لیے پیر مہر علی شاہ گولڑوی، اس نے شاہ عبد العزیز کے خلاف کتاب لکھی، لیکن شاہ عبد العزیز کا نام نہیں لکھ سکتا تھا. حضرت صاحب کا نام ہے عبد الحلیم، ان کے والد کا نام ہے عبد الحکیم، ان کے دادا کا نام ہے عبد الرحیم. تو اس نے کہا ہے کہ میں نے عبد الحلیم دہلوی کی تفسیر دیکھی جس میں مزارات اور بزرگوں کے تقدس و تقرب کے لیے جو بکرے، مینڈے دیے جاتے ہیں ان کو ناجائز و حرام کہا ہے اور میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. اور پیر مہر علی شاہ گولوی کی اس کتاب کا نام ہے الکلمۃ العلیا فی تفسیر ما احل به لغیر اللہ. پیر مہر علی شاہ یقیناً احمد رضا اور ان لوگوں کی طرح تو نہیں تھے, لیکن اتنا ان کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا احمد علی محدث کے درس سے کئی دفعہ نکالے گئے تھے. تو طالب علمی کے زمانے میں بھی وہ بعض محدثات و بدعات کے ساتھ متہم تھے. ان کے کہنے کے مطابق بعد میں جا کے چپکے سے دور حدیث میں شریک ہوئے, کیونکہ اس زمانے میں مولانا احمد علی محدث کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی سند حدیث نہیں تھی. مولانا احمد علی وہی ہے جو حضرت اقدس حجت اللہ علی العالمین مولانا محمد قاسم نانوتوی کے اور فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کے استاد ہیں. یہ بخاری کے حواشی, مسلم کے حواشی, ترمذی کے حواشی مولانا احمد علی محدث نے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے علم میں بڑی برکت دی تھی. وہ شیخ عبد الغنی مجددی کے بھی شاگرد ہے اور شاہ اسحاق کے بھی شاگرد ہے. اور شیخ عبد الغنی مجددی, شاہ اسحاق دونوں شاہ عبد العزیز کے, شاہ عبد العزیز اپنے استاد شاہ ولی اللہ کے, شاہ ولی اللہ کے اسانید آگے سب میں ہے. وما احل به لغیر اللہ. یہاں ایک بات ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہوتی ہیں. ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہے. ایک تو عدم مسفو ہے, دوسرا ذکر ہے, تیسرا خصیتین ہے, تیسرا قبل ہے, حرام مغز ہے, مسانہ ہے, مرارہ ہے, بدائے سنائی جل 5 صفحہ 61, فتاوہ شام جل 5 صفحہ 197. امداد الفتاوہ جل 4 صفحہ 128, تمام معتبرات میں لکھے. اسی طرح ہر حرام جانور میں 8 یا 10 چیزیں حلال ہیں. تحتاوی علی الدر کتاب الذبائح. بے شک حرام کیا تم پر مردار, حقیقی و حکمی دونوں, اور خون بہتا ہوا اور گوشت خنزیر کا, اور وہ جو لیا جاتا ہے اللہ کے سوا اور کسی کے نام کے ساتھ. اس پر تو اتفاق ہے کہ بوقت ذبح اگر کہہ دیے باسم المسیح یا باسم شیخ عبد القادر تو یہ مردار ہے. لیکن کیا پہلے سے ان کے نام موسوم کرنا؟ اہل یعنی بدعت کہتے ہیں کہ یہ تبرک و تیمن ہے, اہل حق کہتے ہیں یہ تقدس و تقرب ہے, یقیناً ناجائز ہے. میں اس پر زیادہ بحث تو نہیں کر سکتا. محقق الاثر نے کئی جگہ کی, صرف ایک عبارت تفسیر کبیر کی پڑھتا ہوں, اندازہ ہو جائے. تفسیر کبیر میں قال العلماء لو ذبح مسلم ذبیحۃ وقصد بها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته میتۃ. روح المعانی جل 1 صفحہ 277, روح البیان. تفسیر کبیر جل 3 جز 5 صفحہ 12. تفسیر البحر المحیط جل 1 صفحہ 488. فتاوی شام جل 2 صفحہ 128. تفسیر فتح القدیر للشوکانی جل 1 صفحہ 170. تو یہاں پر تو کوئی فرق نہیں کیا گیا, صاف صاف کہا گیا کہ جو بھی کسی بزرگ کے لیے تقرب و تقدس کے لیے ذبح کرے گا وہ شرک کا ارتکاب کرے گا. سارا مرتدن و ذبیحتہ میتت و بانت عنہ امراتہ. شاید اس قسم کے مضمون کی طرف ہم مائدہ کے اندر کچھ عود کر سکے. اول عود احمد. بے شک حرام کیا گیا تم پر اور گوشت خنزیر کا اور وہ جو نامزد کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا، فمن اضطر، پس اگر کوئی مجبور ہوا، اضطر ضرورت سے، غیر باغن، نہ تو لذت ڈھونڈ رہا ہے، ولا عادن، نہ حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے، چیز حرام اب بھی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کی جان نکل رہی ہے، سوائے مہتا دم اور خنزیر کے کوئی چیز اس کو مل نہیں رہی، نہ تو اس کو کوئی لذت کا طلبگار ہے اور نہ اس نے زیادہ کھانا ہے، صرف جان بچانی ہے تو استعمال کر سکتے، فلا اسم علیہ. ان اللہ غفور الرحیم. علماء دین نے یہاں ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے کہ هل يجوز التداوی بالمحرم، کسی حرام چیز سے علاج جائز ہے؟ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ ما جعل اللہ دواء فیما جعله داء، اللہ تعالیٰ نے کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی اور وہ ناجائز کہتے ہیں. لیکن جمہور امت، صحابہ و تابعین، ائمہ اربعہ، فقہاء و محدثین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یجوز التداوی بالمحرم. اور آیت کی عبارت النص اور دلالت النص، اقتضاء النص اور اشارت النص، چاروں دلالات یہی بتا رہی ہے کہ اجازت ہو سکتی. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہوگا کہ اجازت ہو جانے کے بعد بھی اگر استعمال نہ کرے اور مر جائے، اکثر حضرات کہتے کہ گناہگار مرے گا، لیکن جساس راضی کی احکام القرآن میں رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ تو رخصت عظیمت، تو وہی بچنا ہی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر، جو مجبور کیا گیا، یعنی جس کو ضرورت پیش آ گئی، غیر باغ ولا عاد، نہ تو وہ لذت ڈھونڈ رہا ہے اور نہ حد سے زیادہ کھانے والا ہے، فلا اسم علیہ، ایسے ارتکاب کرنے والے پر گناہ نہیں ہے، یعنی یہ چیز غلط اب بھی ہے مگر اس کو استعمال کی اجازت ہے. اور چونکہ وہ ظاہر بات ہے کام تو بہت ہی افسوسناک ہے. ان اللہ غفور الرحیم، دونوں آیتوں سے فلا اسم علیہ اور ان اللہ غفور الرحیم سے دو مسئلے واضح ہو گئے. ایک، اس کی حرمت تابیدی کا برقرار رہنا. اگر وہی ٹکڑا، وہی اتنا ہی حصہ کوئی اور منہ میں ڈالے تو گناہگار ہوگا. اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب شریعت مقدسہ اجازت دے دے تو عفو اور غفران کے دروازے کھل جاتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. چنانچہ زمانے کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جیسے اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. لیکن اس کے باوجود کوئی تصویر تو ہے جو نوٹ کے اوپر ایسے کرائے جو الوقت ہے، وہ بھی تصویر ہے جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر ہے اور اس سے ہم عمرے اور حج کرتے ہیں. فلا اسم علیہ، ان اللہ غفور الرحیم. اب یہ کہ یہ درس جو قرآن مجید کے علوم کا ہے، یہ درس دو طرح ہو سکتا ہے. 30 سال تک تو ہم نے اس طرح درس دیا کہ بس جیسے آواز ہے سنیں اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ہمارے عزیز دوست جو اس ادارے کا اور اس سلسلے کا پوری دنیا کو آواز پہنچانے کا شان و آن ہے، برادرم جنید، اس نے کئی دفعہ فریاد کی کہ قیمتی درس ہوتے ہیں اور یہ مٹی ہو جائیں گے، اس کے ساتھ آپ کا شبیہ آنا چاہیے. میں کائن باتوں کے لیے تیار ہوتا تھا لیکن کچھ صورتیں ایسی پیش آئی جس نے مجھے بھی مجبور کیا کہ شاید اس کی اجازت ہونا چاہیے. فَمَنِدْ تُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادٍ, ہم مجبور ہو گئے, نہ ہماری کوئی طلب ہے اور نہ ہم اس سے بڑھنے والے ہیں. فلا اسم علی ان اللہ غفور الرحیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ کو کہا کہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے, قوم کی باتوں سے بچنے کے لیے اور ان کو شک شبہ میں ڈالنے کے لیے میں اس کو داخل نہیں کرتا, ورنہ یہ داخل کعبہ ہے. اور جب بی بی نے خواہش کی کہ میں اندر جاؤں کا ضرورت کیا ہے, حتیم میں پڑھوں, والحتیم من البیت. جب عبداللہ ابن زبیر کا زمانہ آیا اور وہ ام المومنین کا بانجا بھی ہے, لاڈلا بھی ہے, تو انہوں نے پیغمبر کی خواہش کے مطابق حتیم کو داخل بیت کر لیا. لیکن جب وہ شہید کیے گئے اور عبد الملک ابن مروان نے حکومت سنبھالی تو پھر اسے توڑ دیا, حتیم کو باہر نکالا. جب خلیفہ منصور عباسی کا زمانہ آیا تو اس نے امام مالک سے وہ مشہور زمانہ استفتا کیا. مشہور زمانہ استفتا کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں پیغمبر کی خواہش کے مطابق حتیم کو داخل بیت کر لوں اور اس کو دو دروازے لگاؤں, ایک داخلین کے لیے, دوسرا خارجین کے لیے. تو امام مالک نے وہ تاریخی جواب دیا ہے جو قیامت تک آب زر سے لکھنے کا ہوگا, یا امیر المومنین لا احب ان اجعل الکعبہ ملعبۃ للسلاطین. تاریخ کامل, تاریخ جلال سیوطی, تاریخ البدایہ والنہایہ, تاریخ الامم والملوک للطبری. یا امیر المومنین انی لا احب ان اجعل الکعبہ ملعبۃ للسلاطین. یا امیر المومنین, یہ تو کھلونا بن جائے گا آپ کے مخالف, پھر اس کو توڑیں گے, زندگی بھر کعبے کے ساتھ ہی حشر نشر ہوگا. فجزاء اللہ عنا وعن هذا الدین احسن الجزاء. آج پوری دنیا کے اندر کعبہ برقرار ہے. تو اس طرح اوقات اور واقعات سے تو مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ کتوں سے بہت محبت کرتے, فامر ان یقتل الکلاب کلہم. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں عورت ڈر جاتی تھی, ہم کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں, کتے کو مارنا ہے. اور یہی وہ کتے تھے جو بیر بزاہ میں پھینکے گئے تھے. لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ تین کتوں کی اجازت ہے, کلب الصیاد شکار کے لیے, کلب الحراسہ کھیتی باڑی کے لیے, چوکیدارے کے لیے, کلب الزرع کھیتی باڑی کے لیے. تو وہ نہیں جو مطلق تھی وہ مقید کر دی گئی اور اجازت آ گئی باقاعدہ ضرورت کے پیش نظر. قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا کہ واقعتاً شکاری کتا جو شکار کر لے اور زندہ لے آئے مسلمان اس کو ذبح کرے تو وہ حلال ہے, اور اگر زندہ نہ آئے مزاحمت میں مر جائے اور شکار کرتے ہوئے شکاری نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو بھی حلال ہے باجماع امت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ رمضان شریف کے دن میں میں اپنی بیوی کے ساتھ لپٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہلاک ہو جاؤ. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی ایک اور آیا, آپ نے کہا بڑے شوق سے. الاختیار میں کہ حضرت عمر نے دریافت کیا, آپ نے کہا ایک جوان تھا وہ مبتلا ہو جائے گا گناہ میں, اور یہ تو بوڑھا بابا ہے, ذرا ایک چومی لی ہوگی اور اس کے بعد مغرب تک لیٹا رہے گا پڑا رہے گا. تو افراد کو دیکھ کر کے بھی پیغمبران احکام میں فرق آیا ہے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں میں آپ نے بعض واقعات کو, جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ تم لوگ زیارت القبور نہ کرو, لیکن آپ نے بعد میں کہا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها, اب کر سکتے ہو کیونکہ یہ آخرت کا یاد اور دنیا کی بے رغبتی دلاتی ہے. صحاح کی حدیث ہے, حنفیہ کے نزدیک مطلقاً للرجال والنساء جائز ہے. تفصیل ابن عابدین کی کتاب جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور میں دیکھ لی جائے. تو ایسے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں کہ بھئی ایک کمپنی کے مزدوروں نے بھوک ہڑتال کی ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے, ناحق اہلاک و نفس ہے. مولانا منظور رحمانی نے کہا نہیں جی, یہ کمپنی والے پہ دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے, ملکوں میں خبر پہنچ جاتی ہے, دوسرے ملک دباؤ ڈالتے ہیں کہ مان لو بھائی ان کا مطالبہ. تو آپ نے کہا کہ اگر اس کا کچھ فائدہ ہے تو پھر یہ جائے. تو اس لیے آن لائن یا اس سلسلے میں عاجز اور فقیر کئی نظر آتا ہو اور بعض دوست پرانی تحقیق اور فتوے پہ قائم ہو, خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, لیکن حالات کے پیش نظر ضرورت پیش آ گئی ہے, نہ ہماری طلب ہے اور نہ ہماری پسند ہے. امید ہے کہ فلا اسم علی ان اللہ غفور الرحیم. اور کوئی مسئلہ اس میں؟ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب, وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اتارا اللہ نے قرآن میں, بھئی بیان تو کرو نا ٹائم پر. ویشترون به ثمنا قلیلا, اور لیتے اس کے بدلے میں دنیا تھوڑی. اولئک ما یاکلون فی بطونہم, یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے پیٹ میں, الا النار مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت میں. ولا یزکیہم, نہ پاک ہونے دے گا. ولہم عذاب علیم, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. تو سورۃ بقرہ کے ابتدائی 100 آیات اللہ تعالیٰ کی توحید و تفرید پر مشتمل تھی, بما واقعات اور بنی اسرائیل کے ساتھ خطابات ثلاثہ, نعم مجملہ, نعم مفصلہ, نعم مدللہ کے ساتھ. اور 101 سے رسالت کا بیان ہے, لیکن معارض جو شبہات, اس کو تو اہل کتاب نہیں مانتے, فرمایا کتاب کو پس پشت ڈالا ہے. اس کو تو یہ تو جادوگروں کا ذکر کرتا ہے. داؤد و سلیمان جواب, وہ اللہ کے مقدس پیغمبر تھے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, یہ پیغمبر کبھی ایک بات کبھی دوسری بات. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, جواب میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں. یہ پیغمبر کبھی کہتے ہیں آیت ناسخ ہو گئی, کبھی کہتے ہیں منسوخ ہو گئی, جواب ناسخ منسوخ برحق ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہ نات بخیر منہا او مثلیہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تحاوی کی ناسخ منسوخ پر مفصل کتاب, ابن الانباری کی الاعتبار, ابن الجوزی کی النواسخ اور دیگر معتبرات و متولات امت دیکھ لی جائے. ایک اشکال یہ کیا کہ کعبے سے کیسے نکالے گئے جب نبی برحق, جواب یہ مکے کے ظالموں کا ظلم ہے اور رہے گا نہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا, ایک جواب یہ ہے کہ کبھی کعبے کی طرف نماز کبھی القدس، جواب میں اللہ کا حکم کا منقاد ہوں، وللہ المشرق والمغرب بینما تولوا فثم وجه اللہ. ایک اشکال یہ کیا گیا تھا کہ اس پیغمبر کو تو لوگ جانتے نہیں ہیں، صحیح، کیونکہ یہود بھی ایک پیغمبر عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، عیسائی بھی مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں، اور مشرکین بھی ملائک کو بنات اللہ کہتے ہیں. جواب، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے بالکل جھوٹ، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے، بل له ما فی السماوات و ما فی الارض کل له قانتون. اور پیغمبر کو تسلی، انا ارسلنا قبل حق بشیرا و نذیرا ولا تسالون اصحاب الجحیم. یہود کا راضی ہونا کوئی ضروری نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہے جو کتاب برحق جانتے ایمان لاتے. اور نعم مدللہ کا بیان و شروع ہوا جس میں حضرت ابراہیم کی امامت اور آزمائشوں کا تذکرہ ہے، اور کعبہ اس کے لیے محل امامت ٹھہرایا، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے تمام نسب کو بالتفصیل ذکر کیا، اور ان کا صحیح وارث اور جانشین، اور ان کا صحیح سپوت، اور ان کا عز و شرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ کہنا کہ یہ ابراہیم کا مخالف ہے. جواب، فمن یرغب عن ملت ابراہیم، یہ بیہودہ لوگوں کا کہنا ہے، یہ عین ابراہیمی ملت کا زندہ تابندہ کرنے والا ہے. تمہیں ابراہیم اور ان کے اولاد کا پتہ ہے کیا تاکید کی تھی؟ یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. خالص دین وحدت کی، دین حنیف اور اسلام کی تاکید کی. او ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعقوب کے مرگ کے وقت تم میں سے کوئی تھا کیا؟ اس نے بیٹوں کو کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. اور اس پر تمام تفصیل کہ یہ پیغمبر ابراہیمی ہے، یہ اسحاقی ہے، یہ اسماعیلی ہے، یہ یعقوب علیہ السلام و جمیع انبیاء بنی اسرائیل و اسماعیل کے سچے اور بہترین متبع و متبوع ہے. اور پھر ایک سوال جو ان کا تھا وہ ذرا تفصیلی تھا، تحویل کعبہ کا، اس کو دوبارہ ذکر کیا اور اس میں مزید تفصیل فرمائی. پھر یہ کہ لوگوں کو لے آتے ہیں پھر کٹوا دیتے ہیں، کہتے ہیں شہید ہے. جواب، یہ تو اللہ کا حکم ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور یہ تو ایک آزمائش ہے، ولنبلونکم. پاک لوگوں پر غلط لوگ تہمت لگاتے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ تو کہتے ہیں بنو قدید و بنو مشلل کے بت ہیں. فرمایا نہیں نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، بت تو تم نے رکھے تھے، ہم نے اٹھا کے پٹخ دی. علماء کو چاہیے کہ وقت پر وضاحت کرے، نہ کرنے والوں کو سخت سزا اور وعید، توبہ کرنے والے اصلاح کرنے والوں کے لیے معافی اور رحمت، اور عبد العباد کی سزا کفار کو، اور سورت کے موضوع کا اعادہ، و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور یہ مضمون جب کمال کو پہنچ گیا، یعنی 76 آیات میں، 100 میں توحید تھی اور 76 میں رسالت تھی، معرد شبہات، تو 177 سے جہاد شروع ہوا. جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، چوتھا نہیں ہے. اول مرحلہ مجاہد سپاہی اور فوجی کی تربیت، تدریب، ٹریننگ، کہ بھاگ نہ جائے، لالچ میں نہ آئے، موضوع سے پیچھے نہ ہٹے، وہ پہلا مرحلہ اس جگہ ہے. 5 معتقدات اور 5 عملیات ذکر کر کے فرمایا کہ یہ سچے مجاہد ہیں. اور دوسرا مرحلہ جہاں چھڑ جانے کا ہے. سورہ آل عمران کے اندر بدر احد لڑایا دکھا دیا کہ دیکھو کیسے بہترین لڑائی. اور تیسرا مرحلہ فتح کی صورت میں غنائم پہ نہ لڑے, شکست کی صورت میں عقیدہ نہ بدلے, انفال توبہ الی آخر الفتح. یہ تین مرحلے. ایک بہت بڑا آدمی جس نے جہاد پر امریکن کتابیں دیکھی تھی, اس نے کہا یہ مجھے کتاب کون سی ہے جس میں تین مرحلے ہیں؟ اس کو کہا گیا اس کا نام قرآن کریم ہے. کہا آپ بتا دیں گے؟ میں نے کہا لمحے میں, لمحے میں اون اوسی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ موڑ دے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف. صرف نماز سے تو کام نہیں چلے گا, زکات بھی ماننے پڑے گی. ولکن البر, نیکی کامل وہ ہے من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان باللہ ایک, بالآخرت دو, بالملائک تین, بالکتب چار, بالنبیین پانچ. یہ پانچ معتقدات ہو گئے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب ایک. وقام الصلاۃ نماز پڑھی دو. وآت الزکاۃ زکات دی تین. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا عہد و پیمان پورا کرتے چار. والصابرین فی الباساء والضراء ہر حال میں تنگی ہو یا تکلیف ہو جم کے رہیں گے, خاص کر میدان جنگ میں. تو پانچ معتقدات اور پانچ عملیات قرآن کے پیش نظر جس مجاہد سپاہی اور فوجی کو ٹریننگ دے دی جائے, قرآن کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ جہاد کر سکتے ہیں. اولئک هم المتقون. اب چار قاعدے ذکر ہو رہے ہیں, چار قاعدے ذکر ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے چار صوبے. ایک قاعدہ یہ ہے کہ کتبہ علیکم القصاص فی القتلا, قاتل سے مقتول کے لیے بدلہ لینا پڑے گا بقاعدہ شرعیہ, کہ ملک میں ظلم نہ ہو, قتل نہ ہو, امن ہو. دوسرا یہ کہ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت موت ان طرح کا خیر الوصیہ, مال کی تقسیم بقاعدہ شریعہ ہو دو. اور تیسرا کتبہ علیکم الصیام, روزہ فرض ہوا, جفاکشی سیکھ لو, محنت مشقت سیکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بھوک لگے اور اسجد جو ہے نا پاکستان سے باہر چلا جائے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے شام تک ٹھنڈا پانی فریج لگا ہوا ہے, روح افزا ہے, قسم قسم کی بوتلیں آئس کریم ہے, لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. اور چوتھا مرحلہ وہ ہے رشوت ستانی کو روکنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان بن جائے. فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام, مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہ حق طریقے سے اور تم لے چلتے ہو اسے حاکموں کو. ایک بڑے افسر نے مجھے کہا میں تو اور کوئی چیز قبول نہیں کرتا, صرف پھل, صرف پھل. میں کہ تو بڑا اچھا ہے. اس کا سیکرٹری تھا, اس نے کہا پھلوں کے ٹوکرے میں اندر ڈالر ہوتا ہے. بس بھائی مانا نہیں, میں تو ادھر ٹوکرا لگ نہیں کرنا ہوتا تھا, خیم میں وہ خیم ہوتا ہے کہنے کرا سور بچے تھا شاعری یہ سر تخیم چو دا کلو دا خٹکولان دی سدی پی دی حال چاہتا ہوئی چی بس سر پالا لیم پالا لی. وہ مشہور آدمی ہے نا کہ قصہ ہے کہ ایک آدمی کو پتا چلا کہ یہ منصف جو ہے نا مجسٹریٹ یہ ضرور کچھ لیتا ہے, تو اس کی خدمت میں بہت شاندار پگڑی لے کے گیا. اس نے کہا بے فکر رہو صبح آؤ. دوسرے کو پتا چلا اس نے کہا اور تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے، اس کے پاس ایک بھینس تھی دودھیا، بچے سمیت لے کے اس کے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا بچے دودھ پیئیں گے، انہوں نے کہا آپ ہی کا فیصلہ ہے، فکر رہو ذرا آ جاؤ. جب فیصلہ لکھنے لگا تو جس نے رات کو بھینس لا کے دی تھی اس کو لکھا، تو وہ دوسرا کہتا ہے اب مجسٹریٹ صاحب کہ پگڑی عزت کی قسم کا رہنے دو، اس کو رات و رات بھینس کھا گئی. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم لے چلتے اس کو حاکم کے اصل میں. تدلو کا ادلا یدلی کے معنی ہے بو کا میں پانی ڈال کے نیچے پھینکنا. قاعدہ یہ ہے کہ جب کنویں سے پانی جا رہا ہو تو کنواں چلتا ہے، اور جب کنویں میں پانی آ رہا ہو تو کنواں بیکار ہو جاتا ہے. تو افسران اگر لوگوں کا کام کرے تو یہ بہتر نظام ہوگا، اور اگر لوگوں کا کام کچھ لے کے کرے، یہ ایسا سمجھو جیسے کنویں میں پانی باہر سے آ رہا ہے، تو کنواں کنواں رہے گئے. قرآن نے ایسا صیغہ استعمال کیا، کمال دیکھو، کمال دیکھو. تو وہ یہ تو کنویں ہیں، تم کنویں سے پانی نکالنے کے بجائے ڈول میں پانی ڈال کے ہائے ہائے. یہاں پر گڈاپ کے پاس ایک جگہ ہے مول، وہاں ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون مندر کی بڑی، پہلے اس کی ماں تھی، اس سے پہلے اس کی نانی تھی، پھر اس کی، اور یہ لکی مروت سے آئے ہوئے. 200 ایکڑ میں مندر ہے، اور اس مندر میں تخصص ہوتا ہے. ہندوستان کے پنڈت جو تخصص اور پی ایچ ڈی کرتا ہے تو سال دو یہاں گزارتا ہے. وہاں کے مسلمانوں نے مجھے کہا آؤ وزٹ کرو، میں چلا گیا. بڑی حیرت کی بات ہوئی، کھانے پک رہے تھے میں گیٹ کے باہر، میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ یہاں بیوائیں ہیں، غریب لڑکیاں ہیں، کسی کی رخصتی ہے، کسی کا تیجا ہے، کسی کے چیلم ہے، تو ماتا کی طرف سے خیرات ہے. باہر کے میں کہا اندر تو مندر ہے، پھر تو کوئی کھائے گئے نہیں. تو وہ مجھے کہتے تھے یہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے مندر وہ وہاں بنے گا جہاں پر پانی نکلے. ہم نے جہاں پر بھی کوشش کی پانی خشک ہو گیا، تو ہم نے کیڈیو کو کروڑوں روپے دے کر کے اندر نل لگوایا تو ماتا خشک ہو گئی. ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی اور رو رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ بدبخت ہو گئی. میں نے کہا بدبخت کیسے ہو گئی؟ کہا 6 مہینے سے اس کو گائے کا پیشاب پینا نصیب نہیں ہوا. ہمارے نزدیک 40 دن میں ایک دفعہ پیشاب پینا فرض ہے. تو یہ جہاں جاتی ہے وہاں اس کو پیشاب نہیں ملتا، یہاں گائے کم ہے لوگ زیادہ ہے، تو یہ بدبخت ہے. یہ مذہب ہے. پھر وہ کرتی کیا ہے؟ اگر وہاں کوئی خطیب جوشیلا آیا جمعے کے بعد اس کو بلا لیتی ہے، اور اس کو بہت ساری کتابیں سے عالمگیری اور شامی اور مبسوط اور محیط اور سب رکھی ہوئی ہے، نشان لگے ہوئے. کیا نشان؟ کسی مولوی دلے نے لگا کے دیے نا. کہتے پرانا مذہب ہو سکتا ہے ان کتابوں میں لکھے، آپ نے کتابیں دیکھی؟ وہ کہتے نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھی. اچھا نہیں دیکھی. کمیٹی والے سے کہتے باہر نکالو. وہ کہ جی بالکل، جی بالکل، نکلو یہاں سے. کمیٹی والوں کو یہ مسجد کے لیے 20 لاکھ رکھو. امام کو کہتے صبح آ جانا، صبح چلے جاتا ہے 20 لاکھ، کہیں اور چلے جاؤ یہاں خبردار کہیں دے ادھر آ جائے. ایسی ماتا ہے. اللہ. اس کے بعد احکام فرعیہ شروع ہو گئی. جی احکام فرعیہ، یہ 4 قوانین ملک میں آج نافذ کر لو. کتب علیکم القصاص فی القتلا، قاتل سے مقتول کے لیے، ظالم سے مظلوم کے لیے بقاعد شرعی انتقام لے لو. مال کی تقسیم، افسران کو پابند کرو کہ وہ کوئی رشوت نہ لے سکے، خدا کی قسم آج پاکستان امریکہ اور برطانیہ اس کے مقروض ہو جائیں گے. اللہ کی طرف سے رحمتوں کی اور دولت کی ایسی بارش ہوگی اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. یہ قرآن کی آیت میں اللہ اکبر و کبیر. تو جب یہ چار قاعدے, وہ جو 100 آیات تھی اور پھر رد شبہات رسالت, اس کو ہم کہتے ہیں تہذیب الاخلاق. اور یہ چار قاعدے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تدبیر المنزل, کہ ایک گھر کس طرح صحیح چلے گا. اگر گھر میں جنگ و جدال ہے, گھر میں چینا چپٹی ہے, گھر میں بے صبرے ہیں, گھر میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے, تو وہ گھر تو نہیں ہے, وہ تو حجرہ ہے. وہ گھر تو نہیں, وہ تو مارکیٹ اور بازار ہے. تو تدبیر المنزل کے چار قاعدے ذکر ہوئے. اور اب السیاست المدنی, 36 احکام ہیں, طلاق ہے, نکاح ہے, رضاعت ہے, اور پھر قسم ہے, اس کا کفارہ ہے, قسم کی قسمیں ہیں, یمین ہے, لغو ہے, غموس ہے, طلاق ہے تو رجی ہے, بائن ہے, مغلظہ ہے, صلح ہے, طلاق بالمال ہے, اور خلع ہے, اور یہ تمام مسائل تقریباً 36 کے قریب بنتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر عوام کی اصلاح کیسے ہوگی. سورۃ بقرہ کے ساتھ ہوگی. جب یہ پورا ہو گیا تو تیسرے پارے میں آئے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. خرچ کرو, کافر بڑے ظالم ہیں. اور پھر سورت کا اعادہ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور پھر سورت کے موضوع کا پھر اعادہ, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے. دیکھو جہاد کبھی بھی بغیر مال کے نہیں ہوتا. خود پیغمبر مرسل خطبہ جمعے میں یامرہم بالصدقہ و انفاق المال للجہاد, بخاری مسلم میں متواتر احادیث موجود ہے. تو انفاق کی تفصیل آئی. انفاق کی تفصیل میں دو باتیں کہی. ایک بات یہ کہی کہ مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن تو وہ مال کام آئے گا جو دین پر خرچ ہوا ہو. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے مال وقت پر خرچ نہیں کیا تو یہی پٹ جاؤ گے. والکافرون هم الظالمون, کافر غالب غلبہ پائیں گے تو وہ پھر آپ کا لحاظ کریں گے. یہ تو جیسے بھی یہ کم از کم آن لائن تو چل رہا ہے, وہ تو آن لائن اور ان لائن سب کو روک لیں گے. اور پھر اللہ کی عظمت و سطوت, اللہ کی قدرت الوہیت, اللہ کے اسماء 18 سورۃ آیت الکرسی. اور پھر بتایا کہ ناحق بادشاہ نمرود اور برحق پیغمبر حضرت ابراہیم, ان کے درمیان کیا تقابل ہوا, کیسے اللہ نے بے یار و مددگار پیغمبر حضرت ابراہیم کو سرخرو فرمایا اور نمرود کو جاو جلال کے ساتھ ان کے سامنے ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کیا. اور پھر انفاق پر قاعدے اور ذکر ہوئے کہ ایک خرچ کرنا 700 اور اس سے بھی زیادہ کے باعث ہے, اور اگر رائیونڈ کی مشین لگا لی تو 49 کروڑ ہو جائے گی. کیونکہ بھائی عبدالوہاب جو ہے بہت بڑے پائلٹ تھے, وہ جب ایک دانے کو اندر کر دیتے تھے تو پھر چھوڑتے نہیں تھے. تو تفسیر روح المعانی میں اس جگہ دو حدیث آلوسی نے نقل کی ہے, اگر وہ دونوں کو اکٹھے کیا جائے تو 49 کروڑ بن جائے. اور پھر اس درمیان میں مال کی محبت میں کبھی لوگ بے راہ روی کرتے ہیں, جیسے سود کی سخت مذمت کی گئی, سود کی انتہائی درجے کی برائی کی گئی, سود خور کو خدا کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کرنے کا کہا گیا, سود خور کو کہا کہ اصل سرمایہ لو, باقی باتیں چھوڑو, قیامت کے دن برحق ہے, اور آخر رکو کے اندر مداینہ ہے. اور پھر سورت کا خلاصہ ہے, وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اس کے بعد دعا ہے کیا کیا دعا ہے سورت کے اخیر میں دعا ہے, پڑھو دعا, کیا دعا ہے؟ بات یہ کہ دیکھو سورت فاتحہ کے اخیر میں بھی دعا ہے لیکن وہ چھوٹی دعا ہے آمین, دیکھو, اور وہ غیر قرآن ہے. اللہ کا نظام فصاحت بلاغت کا دیکھے. اور سورت بقرہ ایک مفصل 40 رکوں پر مشتمل, تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل سورت ہے, جس کے اخیر میں ہے ربنا لا تؤاخذنا ان, خدایا ہم سے بہت سارے اہم مسئلے رہ گئے ہوں گے, معافی چاہتے ہیں اگر ہم بھول گئے یا چوک گئے. فلا تحمل علینا اسرا کما حملت الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. یا اللہ پورے عالم سے وبا دور فرما, مصیبت دور فرما, تکالیف رنج اور علم دور فرما, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما, چاروں صوبوں کی حفاظت فرما, کل بگو مومنوں کی, عالموں کی, طالبوں کی, بھائی خواہوں کی, علماء کی, راسخین کی, مفتیوں کی, محدثین کی, مفسرین کی, خطباء کی, مؤذنین کی, ہمارے بھائیوں کی, سب کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان ہمیشہ قیامت تک محفوظ و معمون فرما. دینی مدرسے, دارالعلوم, جامعات, چھوٹے بڑے معادن خیر کے, توحید کے, یا اللہ قائم دائم فرما. حاضرین مجلس اور ان کے غائبین کی دعائیں قبول فرما. عاجز اور فقیر کو کمال صحت, کمال شفا, کمال تندرستی, کمال سلامتی عطا فرما. جن کی جو دعائیں خدایا قبول فرما. یہ ہمارے بھائی جو ایسے ہی کڑے رہتے ہیں اس نظام کے لیے, اور خاص کر جو اس کا راس ہے جنید, اور اس کے والد ہمارے بزرگ اور سرمایہ مزمل بھائی, اور پھر نادم اعلیٰ مولانا سہیل احمد خان, اور عزیزم اسجد, اور عزیزم محمد انور شاہ, اور اسی طرح منصور بھائی, اور پورے عالم کے مسلمان جو اس وقت یہ سن رہے ہیں, اور انشاءاللہ سن ہی لیں گے اگر کچھ اوپر نیچے ہوا ہو. خدا تعالیٰ ان سب کو قرآن کے علوم سے ہمیشہ کے لیے بار اور فرمائے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان کے ذریعے پیغام توحید و سنت آگے بڑھائے. وہ جس کسی پریشانی میں ہے, الجھن میں ہے, دقت میں ہے, خاص کر یہ وبائی امراض کے خوف و خطر میں ہے, یا اللہ سب کے حافظ و ناصر, معین و مددگار رہے. وصلی اللہ.